الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ ایمان تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ درود پاک پڑھ لی مٹی میرے دوستوں اور بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سب سے نرالی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس لیے بھی نرالی ہے کہ سر سے لے کر پیر تک نبی کا سراپا شان الہی ہے اللہ کی شان اللہ کی قدرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگ انگ سے ظاہر ہے اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ ایک ایک چیز دیکھتے جائیے تو شان الہی کا مظاہرہ ہوتا ہے. حضور کے بال دیکھیے تو وہ ایسے بال ہیں کہ آج تک حضور کے منہ مبارک زندہ ہیں. اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں. ان کو ان کے حال پر چھوڑیے, آپ میری بات سنیے. ان کے اندر شاخیں نکلتی ہیں. دنیا کا کوئی بھی بال آپ لائیے تو وہ مرنے والے کا بال تو اپنی جگہ پر ہے, زندہ بال بھی اگر آدمی زندہ ہے اور بال کو الگ کر دیجئے تو اس میں شاخ نہیں نکلے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال اس دنیا سے وصال کیے ہوئے ہو گئے, لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں اس میں شاخ در شاخ نکلتی جا رہی ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, بالوں میں یہ شان ہے. اور آنکھ کا عالم دیکھیے, آنکھ میں بھی شان الہی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اے لوگو, میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. دنیا کی ہر آنکھ سامنے دیکھتی ہے, لیکن مصطفیٰ کی آنکھ جیسے سامنے ویسے ہی پیچھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے. آنکھ بھی اللہ کی شان ہے, سردا بقدم, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. بال بھی شان الہی کا اظہار کر رہا ہے, اور آنکھوں سے بھی اللہ کے رسول کا شان الہی کا اظہار ہو رہا ہے. میرے اعلی حضرت نے تو فرمایا ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. کئی حدیثوں کا ترجمہ ہے شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. شش جہت جانتے ہیں, 6 دشائیں. اس عالم میں 6 اور ہیں, 6 دشائیں, 6 سائیڈ, 6 سائیڈ ہے. ایک سائیڈ اوپر, دوسری سائیڈ نیچے, تیسری سائیڈ آگے, چوتھی سائیڈ پانچویں, چھٹی دائیں بائیں, آگے پیچھے نیچے اوپر. یا یوں سمجھو پورا پچھم دکھن اتر نیچے اونچے. کتنے سائیڈ ہو گئے؟ آپ جب کسی سائیڈ میں دیکھنا چاہیں گے تو آپ اپنا سر گھمائیں گے کہ نہیں گھمائیں گے؟ بغیر گھمائے میں ادھر دیکھنا چاہتا ہوں تو گھمانا پڑتا ہے. اب یہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں, اب ادھر دیکھنا ہے تو ادھر سر کرنا پڑتا ہے. اب یہ نظر نہیں آتے ہیں, جب انہیں دیکھنا ہے تو ادھر سر موڑنا پڑتا ہے. اور پیچھے غائب, جب پیچھے دیکھنا ہے تو یوں سر کے دیکھنا پڑے گا. جس طرف دیکھنا ہے ادھر سر گھمانا ہوگا, آنکھ ادھر کرنی ہوگی. لیکن مصطفیٰ کی آنکھ شان الہی کا مظہر تھی. اعلی حضرت فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل. یہ 6 اور حضور کو ایسے ہی ہوتے تھے جیسے کہ سامنے ہے. پورب بھی پلٹ آتا تھا, دکھن بھی چلی آتی تھی, اتر بھی سمٹ آتا تھا, اوپر کا منظر بھی نیچے, نیچے کا منظر بھی اوپر. ہر طرف حضور کو کسی جہت نے تکلیف نہیں دی. یا رسول اللہ, سر موڑنے کی تکلیف نہیں, جدھر آپ کو دیکھنا ہے ہم ادھر آ جاتے ہیں. حضور نے ارادہ کیا पश्चिम की तरफ देखना है। पश्चिम किधर है? अरे मेरे पीठ के पीछे है भाई, नमाज पढ़ते हो कि नहीं? तो हुजूर ने इरादा किया इधर की चीज देखें, तो इधर वाला मंजर सामने आ गया। सरकार आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, अगर इधर देखना चाहते हैं ये भी सिमट कर इधर आ गया। आसमान और अर्श देखना चाहते हैं, अर्श भी रसूल की निगाहों के सामने आ गया। बल्कि आपकी आंख का तो ये आलम है कि जब आप मेराज में तशरीफ ले गए और मेराज से आने के बाद हुजूर ने फरमाया मैं चंद लम्हों में गया और आ गया, तो अबू जहल इम्तिहान लेने के लिए आया और कहता है कि आप बैतुल मुकद्दस जाके आए हैं तो बताइए उसमें दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, कितना लंबा चौड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बैठे हैं और बैतुल मुकद्दस को अल्लाह ने हुजूर के सामने कर दिया है। सरकार खिड़की बता रहे हैं, बारी जिनके बता रहे हैं, दरवाजा बता रहे हैं, लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं। मुस्तफा की आंख के लिए कोई हिजाब नहीं, सच जहत समते मुकाबला। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, आंखों में ये कमाल। और फरमाते हैं सच जहत समते मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नजम में है आपकी बीनाई की। सूरे नग्म में अल्लाह फरमाता माज़ा अगल बसरु व मा तगा। ए हबीब जब अल्लाह का दीदार आप कर रहे थे तो आंखें झिपकी भी नहीं, आंख टेढ़ी भी नहीं हुई। और अल्लाह न पूरब में है, न पश्चिम में है, न दक्षिण में है, न उत्तर में है, न नीचे है, न ऊपर है। अल्लाह हर चीज से पाक और मुनज्जा है, लेकिन मुस्तफा अल्लाह को देख रहे हैं। यहां जहत की कोई जरूरत नहीं, शस जहत समत मुकाबिल, शब रोज एक ही हाल, धूम व नजम में है आपकी बीनाई की। ये शान है अल्लाह की, सरता बकदम शान है ये तो आंखों का हाल है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीनिये मुबारक का ये आलम है कि मदीने में बैठते हैं जन्नत की खुशबू सूंघा करते। हमारे पास जब इत्र की बाटल आती है तब खुशबू समझ में आती है, जब नजदीक होते हैं नबी की बीनिये मुबारक का ये आलम है कि अल्लाह के रसूल जन्नत की खुशबू सूंघते थे। और क्यों ना हो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कनान में थे, सैकड़ों मील के फासले पर मिस्र था, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर अपने भाइयों को दिया कि लेकर जाओ अब्बा के आंख पर डाल देना, गई हुई बीनाई वापस आ जाएगी। तो हजरत याकूब उस वक्त हजरत यूसुफ के कुर्ते की खुशबू सूंघ रहे। कुरान फरमाता है कि इन्नी लअजदो रीहा यूसुफ। अल्लाह फरमाता है हजरत याकूब ने अपने पोतों से फरमाया कि मैं बेटे यूसुफ के कुर्ते की खुशबू सूंघ रहा हूं, यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं। कितने मीटर, कितने किलोमीटर पर? अरे हजारों मील के फासले पर यूसुफ थे और उनके वालिद याकूब थे, लेकिन खुशबू सूंघ रहे। नबी की नाक थे तो देखो, जब याकूब अलैहिस्सलाम की नाक का ये आलम है तो उनके आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीनिये मुबारक का क्या आलम होगा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। एक एक हदीस पढ़ी जाए तो एक एक अंग का आपको पता चलेगा। और ये काने मुबारक ये भी शान-ए-इलाही का मरकज है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کان تمہارے جیسا کان نہیں ہے کہ مکھی چلی جائے تو درد ہو اور اس میں پرو نکلے تو سماعت غائب ہو جائے. ایک مرتبہ حدیث میں آیا ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں, ایک دھماکے کی آواز آئی, صحابہ کرام چونک گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ معلوم ہے یہ دھماکہ کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. سرکار فرماتے ہیں آج سے 70,000 سال پہلے ایک چٹان جہنم میں ڈالی گئی تھی, وہ آج جہنم کی تہ میں جا کر گری ہے, اسی کا یہ دھماکہ ہے. حضور کے صدقے میں صحابہ کرام نے بھی وہاں کا دھماکہ یہاں سن لیا ہے. جب رسول کے غلاموں کے کان کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے قوت سنوائی کا کیا عالم ہوگا. اس لیے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ کھدان ہے جس میں کرامت کے موتی نکلا کرتے ہیں, یہ مصطفیٰ کا گوشے مبارک ہے, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. حضرت عائشہ کی روایت سنو, حضرت عائشہ فرماتے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کی روشنی سامنے کی دیوار پر پڑتی تھی, دانت دانت میں وہ چمک, ہیرے میں چمک, ہیرا یہیں تک چمکتا ہے, اور مصطفیٰ مسکرائے تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے. دانتوں میں یہ کرامت, یہ معجزہ, اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. آپ چھوٹا سا آئینہ لے لو اور دھوپ کے اندر لے کے بیٹھو تو اس کی شعا سامنے کی دیوار پر پڑتی ہے کہ نہیں؟ اگر یوں گھمائے گا تو آنکھ پر آئے گی, آپ ایسے ہو جائیں گے, ادھر گھمائے گا تو ادھر روشنی جائے گی. کانچ تھوڑا سا ہے لیکن سورج کی روشنی کا محتاج ہے, جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تب اس کی شعا دور پھیلتی ہے. میرے مصطفیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں, مسکراتے تھے تو اندھیرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سامنے کی دیوار پر مصطفیٰ کے دانتوں کی روشنی پڑا دو, اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. ارے انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. اور زبان مبارک کا یہ عالم, اللہ اکبر. ایک حدیث میں ہے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کئی بچے بھوکے پیاسے حضور کی خدمت میں لائے گئے جن کو ماں کا دودھ نہیں مل رہا تھا, رو رہے تھے, سرکار کی خدمت میں لائے گئے تسلی کے لیے. سرکار نے اپنا لعاب دہن سب کے منہ میں ایسے ایسے لگا دیا, سب کا پیٹ بھر گیا. حدیث میں آیا ہے کہ شام تک ان کو پیاس لگی ہی نہیں, بچوں نے دودھ مانگا ہی نہیں. ارے کیوں مانگے, اتنا سا لعاب اللہ کے رسول نے چٹا دیا تھا تو لعاب کرامت تھا, دن بھر کی پیاس ان کی غائب ہو گئی, ماں کے دودھ کی حاجت نہ رہی. جناب مصطفیٰ کے لعاب زلال میں یہ کرامت. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک ڈول پانی لایا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے دہنے پاک میں ایک گھونٹ پانی رکھا اور رکھنے کے بعد اس بکٹ میں اس ڈول کے اندر کلی کر دی. صحابہ کرام نے پورا ڈول کنویں میں ڈال دیا. حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مدینے میں اس سے زیادہ کوئی لذیذ اور شیری پانی نہیں تھا جس میں مصطفیٰ کا لعاب دہن پڑا تھا. اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ. ارے تھوک میں یہ عالم, دانتوں میں یہ روشنی, اور وہ زبان اللہ اکبر. اعلی حضرت کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, اس زبان سے جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. زبان بھی قدرت الہی کا مرکز ہے, اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. کس کس چیز کی شان بتائی جائے. سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں, رات کے 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور ادھر آمنہ کا چاند اپنے حجرے پاک میں تشریف فرما. فرماتے ہیں آپ کے بدن پر یمنی چادر دھاری دار پڑی ہوئی تھی, دھاری سرخ دھاری, دوست دو کلر کی چادر حضور اوڑھے ہوئے تھے. صحابی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھتا تھا, پھر آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا, مدینے کے چاند کو ایک مرتبہ دیکھوں پھر آسمان کے چاند کو دیکھوں. کہتے ہیں خدا کی قسم مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت تھا. چہرے کا یہ عالم, ایک ایک انگ دیکھتے چلے جاؤ, جناب مصطفیٰ کا کہیں جواب نہیں ہے. سراپائے مصطفیٰ کا جواب کہاں ملے گا, بال مبارک کا جواب نہیں, آنکھ کا جواب نہیں, ناک کا جواب نہیں, دانت کا جواب نہیں, لوادے دہن کا جواب نہیں, آپ کے کلام کا جواب نہیں. ایک ایک ادا اللہ کی شان ہے, اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ دست مبارک کو دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا. بڑے خوش نصیب وہ لوگ جو حضور سے مصافحہ کریں. فرماتے ہیں کہ میں نے مصافحہ کیا تو ریشمی کپڑے سے زیادہ نرم حضور کے دست پاک کو میں نے پایا, اور فرماتے ہیں برف سے زیادہ ٹھنڈک میں نے محسوس کی. ہاتھ میں برف نہیں لیکن ہاتھ جب لگایا تو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ طبیعت باغ باغ ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں اس کو دن بھر سونگتا رہا تو میرے ہاتھ سے کستوری اور مشک کی خوشبو آتی رہی. آج ان لوگوں کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لو تو پسینے کی بدبو سے ناک پھٹ جائے. اور نبی کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا صحابی نے تو دن بھر خوشبو آ رہی ہے. حضرت سعد کہتے ہیں, حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے, سرکار نے آ کر کرم فرمایا, پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ اتنا نرم ہاتھ میں نے ریشم کا کپڑا دیبا اور حریر کو بھی اتنا نرم نہیں پایا. نرم تو نرم تھا, یہاں سرکار نے ہاتھ رکھا اور اپنے دل اور کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں سارے وجود میں گویا نئی زندگی آ گئی. اتنے نرم و نازک ہاتھ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اور جس کا ہاتھ بہت نرم ہوتا ہے اگر سخت کام وہ کرے تو ہاتھ کا کیا حال ہوگا, چمڑیاں نکل جائیں گے. نکل جائے گی نا. یہ ایک بالکل کامن چیز ہے, جتنا نازک ہاتھ ہوگا وہ نازک کام تو کرے گا، سخت کام اگر کرے گا تو ہاتھ زخمی ہو جائے گا، لیکن حدیث میں آیا ہے حضور اکرم جب کوئی سخت کام کرتے، تلوار چلاتے یا لکڑی کاٹتے تو آپ کا دست پاک سخت ہو جاتا تھا، اور کام سے فارغ ہوتے تھے تو نرم ہو جاتا. ایک ہی ہاتھ میں سختی بھی ہے، ایک ہی ہاتھ میں نرمی ہے. یہ معجزہ تھا دست پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، اور ہاتھ کا تو وہ مقام ہے اللہ اکبر. ہاتھ کی عظمت دیکھو، صحابہ کرام اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں. صحابہ رسول کے ہاتھ پر، صحابہ نے اپنا ہاتھ یوں رکھا، رسول نے اپنے دست پاک کو ان کے ہاتھ پر رکھا. ایسا نہیں ہوا کہ رسول کا ہاتھ نیچے اور صحابہ کا اوپر، یہ بھی ادب کے خلاف تھا. صحابہ کہاں کہاں ادب کا درس دیتے ہیں، سرکار کا ہاتھ اوپر صحابہ کا نیچے. اس شان سے اللہ کے رسول ان سے بیعت لے رہے ہیں، اور ادھر اللہ اس ادائے مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے جبریل کو بھیج رہا ہے. قرآن نازل ہوتا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے محبوب، جن لوگوں نے آج آپ کے دست پاک پر بیعت کی ہے، انہوں نے بلا شبہ اللہ سے بیعت کی ہے. بیعت یہاں ہو رہی ہے، مرید یہاں ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا، حبیب آپ سے مرید نہیں ہوئے، اللہ سے مرید ہو گئے. آپ سے بیعت نہیں کی، اللہ سے بیعت کی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ نبی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کو پیار آیا. اے صحابہ، تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ جو نبی کا تم کو نظر آ رہا ہے، یہ نبی کا ہاتھ بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، جو اللہ ہاتھ سے پاک ہے لیکن نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ. کتنے وہابی لوگ گمراہ کہتے ہمارے جیسے، مارو لاکھ، نبی کا ایک ایک انگ دیکھو کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، یہی وہ ہاتھ ہے. جب یہ اٹھا ہے اور کافروں نے آپ سے کہا نبی ہیں، تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، پورے ہاتھ کا اشارہ نہیں کیا، صرف انگلی کا اشارہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے ون شکل قمر کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اے لوگو، قیامت اب قریب آ گئی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے اور چاند کا کلیجہ چر جاتا ہے. انگلی کے اشارے میں وہ معجزہ تھا، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. کس کس چیز کی شان بیان کی جائے. یہ وہ ہاتھ ہے کہ حضرت علی کی نماز جب قضا ہو گئی تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. ارے انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. کیسی شان ہے ان ہاتھوں کی، ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے تو دل پر پڑ جاتا ہے تو سکون محسوس ہوتا ہے، پیشانی پر پڑ جاتا ہے تو دل کا کلیجے کی گھاری گرمی تمام گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہاتھ ہے عاشق رسول۔ امام احمد رضا تو یہ فرماتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ ارے سینے پر مصطفیٰ اپنا پائے ناز رکھ دے تو دل کی جلن سب دور ہو جائے گی۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، آمین بولو، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا یا رسول اللہ سینے پہ رکھ دو ذرا۔ اے اللہ کے رسول، ایک دن جب یہ غلام سو رہے ہوں تو خواب میں آ کر اپنا پاہی ہمارے سینے پر رکھ دیجئے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دو جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا، تم پہ کروڑوں درود۔ اس طرح سے اپنے پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فیض حاصل کرو، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان یہ ہیں، اللہ کے رسول کے پائے ناس کا یہ عالم۔ پتھریلی زمین پر اگر چلتے ہیں، کیا یہ جھگڑا کیا ہو رہا ہے؟ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک۔ جس بچی کا ہاتھ زخمی ہوا ہے، میں ہاتھ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ اس رسول کے ہاتھ کے صدقے میں اس بچی کو آرام عطا فرما دے، ہاتھ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ بہرحال رسول کے پائے ناز کا یہ عالم، اس کا یہ معجزہ کہ پتھر پر رسول پاؤں رکھیں تو پتھر موم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضور کے قدم پاک جگہ جگہ آپ کو ملیں گے، کہاں سے ملے ہیں؟ حضور پتھر پر پیر رکھتے تھے تو پتھر اپنے کلیجے کو نرم کر دیتا تھا۔ اللہ کے رسول، آپ کے پائے ناز پڑے ہیں، اور کوئی یہ نہ کہے یہ بناوٹی بات ہے، جو کہے گا بناوٹی اس کا ایمان بناوٹی ہو جائے گا۔ ارے حج کر کے گئے، حج جس نے حج کیا ہے، چاہے وہ اپنے میں کا ہو چاہے چپنے میں کا ہو، کہیں کا بھی ہو حج کرنے گیا ہے، پوچھو کہ مدینہ مکہ پاک میں کعبے کے دروازے کے سامنے ایک پتھر رکھا ہے جس کے اوپر دو پاؤں کا گہرا نشان پڑا ہے، یہ پاؤں کا نشان کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ آپ نے پتھر پر پیر رکھا تو دونوں پاؤں کے نشان پتھر پر کیوں پڑے؟ پتھر کا دل نرم ہو گیا، نبی کے پاؤں ہیں، اب سخت مت ہو۔ اے دوستو، جب پتھر نبی کا پاؤں پاتا ہے تو نرم ہوتا ہے۔ اے سنیو، جب نبی کی بات سنو تو دل نرم ہو جانا چاہیے، اور مصطفیٰ کا عشق اس میں اتر جانا چاہیے۔ پاؤں کا نشان پتھر پر اور نبی کی محبت کا نشان سنی کے دل پر ہونا چاہیے۔ حضرت عاصی غازی پوری ایک بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، نہ دل نہ جگر نہ دیدہ تر پر کرم کریں تو نشان قدم ہو پتھر پر. اے لوگو نہ ہماری آنکھ پر نہ ہمارے دل پر نہ ہمارے جگر پر, ارے مصطفیٰ کرم کریں تو نشان قدم ہو پتھر پر, ان سے کرم کی بھیک مانگو. اے اللہ کے رسول ایک مرتبہ پائے ناس تو ہمارے دل اور جگر پر رکھ دے. خدا کی قسم کائنات ہستی کی ساری نعمتیں سمٹ آئیں. تو پائے مبارک میں وہ کمال کے پتھر پر پڑے تو پتھر میں نشان پڑ جائے, پتھر کا کلیجہ موم ہو جائے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے جو مدینے میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, بالکل شہر سے لگا ہوا 5 یا 7 کلومیٹر ہے. اللہ کے رسول تنہا نہیں, ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ, دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ, اور پیچھے حضرت عثمان غنی. اس شان سے اللہ کے رسول پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو پہاڑ کا جگر نرم تو ہوا لیکن پورا پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا, جھوم رہا ہے کہ مصطفیٰ کے قدم میرے سر پر, میرے یہ نصیب. اللہ کے رسول کے وہ قدم جو کبھی عرش کے تاج بنے تھے آج وہ میرے سر پر ہے, میرا کتنا نصیب, میرا نصیبہ عرش کی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے, پہاڑ جھوم رہا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے پائے ناس کو ایک ٹھوکر لگائی اور فرمایا اس کو خاموش ہو جا, تیرے اوپر نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں, حضرت عثمان بھی شہید اور حضرت عمر بھی شہید. ارے زندگی ہی میں رسول نے بتا دیا کہ یہ میرے دونوں خلیفہ جو ہوں گے یہ شہید ہوں گے. ابھی تک یہ لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں دیوار کے پیچھے کی خبر ہے کہ نہیں. ارے تو دیکھ تیرے پیچھے کی خبر ہے کہ نہیں, میرے رسول تو یہاں سے وہاں عرش تک سب جانتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہاڑ رک جا, تیرے اوپر نبی صدیق 2 شہید ہیں, اور پیر کی ٹھوکر لگائی تو اس پیر کے وقار کا ذکر امام احمد رضا یوں کہتے ہیں, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر سے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. کتنا رکھتی تھی وقار اللہ اکبر ایڑیاں, کتنا رکھتی تھی وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ان پاؤں کا اتنا دبدبا, اتنی شان و شوکت کہ ایک ٹھوکر سے ہلتا ہوا پہاڑ رک گیا. اے دوستو مصطفیٰ کے قدم ناز کا دبدبا وہ ہے. اے لوگو اگر تمہارا دل آوارگی کی وجہ سے ہل رہا ہے تو نام مصطفیٰ سن کر کے اس دل کو پرسکون ہو جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں بساؤ, یہی مسلک اعلی حضرت ہے اور یہی سے ہم کو لوگ چھیڑ رہے ہیں. تم ان کو اتنا بڑھا رہے ہو کہ اللہ کے برابر کر رہے ہو. جی نہیں, ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم نبی کو بڑھائیں, ہم بڑھا سکتے ہیں؟ کسی کو ہم بڑھا نہیں سکتے, بڑھانے والا تو وہ ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. تو میرے رب نے نبی کو بڑھایا ہے, ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا, ان کے ذکر کو اپنا ذکر فرمایا, ان کے کام کو اپنا کام فرمایا, اور اپنے نام پر نبی کا نام رکھا, اپنے نام پر نبی کا نام رکھا.
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
یہ سب نام کس کے ہیں؟ یہ رسول کے نام ہیں. عزیز اللہ کا نام ہے, رؤوف اللہ کا نام ہے, رحیم اللہ کا نام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں عزیز بھی فرمایا, رؤوف بھی فرمایا, رحیم بھی فرمایا. یہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بھی رحیم, میرا حبیب بھی رحیم, اللہ بھی رؤوف اور سرکار بھی رؤوف, اللہ بھی عزیز میرے نبی بھی عزیز. ہے کوئی جو کہہ دے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے برابر کہہ دیا؟ ارے چندیا چکنی ہو جائے گی, اتنا ماریں گے ہنٹر مرن کر نکیر قبر میں کہ کہیں کی حواس باختہ ہو جاؤ گے. اللہ نے خود نبی کا نام اپنے نام پر رکھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے, شان ہے, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ جب اہل سنت نبی کی ذات اور شان عظمت بیان کرتا ہے تو جو گمراہ فرقے کے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور پھر مناظرے کی دعوت دیتے ہیں. حضور ایسے نہیں, وہ تو ہمارے جیسے. اللہ فرمائے کہ ان کے جیسا کوئی بھی نہیں, ان کے جیسا کوئی بھی نہیں. ان کو چھوڑ دو, ان کے جانے دو, جانے دو, چھوڑ دو. ہاں اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ. اللہ تو انہیں ایسا سراپا با عظمت بنایا اور یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے. امام احمد رضا نے جب للکارا ہے تو سب کے سب پوری لابی امام احمد رضا کے مخالف ہو گئے, کہنے لگے یہ کافر ہے احمد رضا, معاذ اللہ بدعتی ہے, احمد رضا کافر ہے. آج کل تو ایک نیا راگ نکالا گیا ہے, آج تک امام احمد رضا کو کسی نے کافر نہیں کہا, لیکن اب نئی نسل کو معلوم نہیں کہاں سے کفر مل گیا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق پر کفر کا فتویٰ دیا جا رہا ہے, اور سنو سنیوں تمہارے علماء کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ہم نے ہر چیلنج قبول کیا ہے, آج بھی کریں گے اور کل بھی انشاءاللہ ہر چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. مناظرہ چلانے کا نام نہیں ہے, معقول دلیل دینے کا نام ہے. اور مناظرے میں سامنے والے کو بھی معقول دلیل کو ایکسپٹ کر لینا, ماننا لازم ہے. لیکن آج کل مناظرہ اس شان سے ہوتا ہے کہ میں مانوں گا ہی نہیں. ایک راجا تھا, اس نے اعلان کیا کہ مجھے جو میرے سوال کا جواب دے کر مجھ کو قائل کر دے, منوا دے, تو میں اپنی آدھی حکومت, اپنی آدھی ریاست اس کے نام لکھ دوں گا. یہ اعلان کروا دیا. جب گھر میں گیا تو اس کی بیوی مہارانی کہتی ہے, تم اتنے دن سے راج کرتے ہو, تمہارا دماغ کہاں چرنے گیا تھا؟ تمہاری حکومت میں ایک سے ایک دھیانی اور گیانی لوگ رہتے ہیں, کوئی بھی تمہارے پرشن کو حل کر دے گا, تمہارے سوال کو سمجھا دے گا. تو کیا ایک سوال کو سمجھانے پر پوری آدھی حکومت دے دو گے؟ کہنے لگا بیوقوف, اتنے دن سے راج محل میں رہی ہے, تیری بدھی کہاں گئی, کس چراگاہ میں چرنے گئی؟ ارے میری حکومت کب جائے گی؟ جب میں مانوں گا تب نا. वो कितना भी मनवाएगा मैं मानूंगा नहीं, वो बोलेगा मान, बोलेगा नहीं मानूंगा, वो बोलेगा मान तो बोलेगा नहीं मानूंगा। तो जब मैं मानूंगा नहीं तो घबरा के वो भी भाग जाएगा, मेरी हुकूमत जैसी की वैसी रहेगी। हाँ, तो मानने का अगर मूड हो तो माने, लेकिन अल्लाह का ये अल्लाह का निजाम है कि नहीं मानता है, लेकिन बातिल को मबहूत होना पड़ता है, खामोश होना पड़ता है, लाजवाब होना पड़ता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मुनाजरा किया, अल्लाह ने भेजा कि नमरूद के दरबार में इब्राहिम जाओ और उसके बिगड़े हुए दिमाग को सही कर दो। हजरत इब्राहिम गए, कहा ए नमरूद अपनी खुदाई का दावा छोड़, अल्लाह एक है, उसकी वहदानियत को, उसकी कुदरत को, उसकी अजमत और जलाल और जबरूत को तस्लीम कर ले। तो वो कमाले ढिठाई और अपने गब्बरपन से कहने लगा तुम्हारा रब कौन है जरा बताओ तो, उसका इंट्रोडक्शन कराओ, उसका परिचय कराओ, हम भी देखेंगे कि तुम्हारे रब के अंदर कितनी ताकत है। तो फौरन हजरत इब्राहिम ने एक बेहतरीन दलील दी। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि काला, हजरत इब्राहिम ने फरमाया हजरत इब्राहिम ने फरमाया रब यल्लजी युही व युमीत। ए नमरूद सुन, रब वो है, अल्लाह वो है जो मारता जिलाता है, जिसको चाहता है उसकी रूह निकाल लेता है और जिस बेजान को चाहता है जिंदगी दे देता है। देखो अंडे में रूह है, अंडा तो बेजान है, अल्लाह उसमें से क्या निकालता है, बच्चा निकालता है, जान वाला रूह वाला निकालता है। खुरजुल मय्यत मिनल हय, कुरान फरमाता है कि मुर्दे से अल्लाह जिंदे को निकालता है और जिंदे के अंदर से मुर्दे को निकालता है, ये है अल्लाह। इसी को हजरत इब्राहिम ने फरमाया था रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा परवरदिगार वो है जो मारता भी है जिलाता है। कितनी माकूल दलील थी, लेकिन मानने के लिए तैयार होता न, बोलता है कि ये ताकत ये पावर तो मेरे अंदर भी है, मैं भी मारता जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम ने कहा कैसे मारता जिलाता है, तो एक को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, अब रस्सी खींच करके उसको मारने का पूरा प्लान था। नमरूद कहता है उसको उतार लो, जल्लादों ने उसको फांसी के तख्ते से नीचे, नमरूद ने उसको इनाम और इकराम दिया, कहा जा घर में हंस खेल जिंदा रह। कहा ए इब्राहिम देखो जो मर रहा था मैंने उसको जिला दिया। मैंने जिला दिया, जिला दिया। हजरत इब्राहिम सोचने लगे कितना ओढ़ दिमाग ये आदमी है, मारने और जिलाने का मतलब नहीं समझ रहा है। हजरत इब्राहिम से कहता है देखिए एक काम तो मैंने कर दिया, एक बेचारा जा रहा था मार्केट कुछ अपना सौदा लेने के लिए, सिपाहियों से कहा इसे पकड़ के लाओ, पकड़ के लाया गर्दन मारा मर गया। बोले देखो जो जिंदा रहने जा रहा था मैंने मार दिया और जो मर रहा था जिला दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि नमरूद बोला काला अना उही व उमीद, ऐ इब्राहिम मैं भी लोगों को मारता और जिलाता हूँ। हजरत इब्राहिम कुछ बोले नहीं कि तेरी दलील गलत है, तू ना माकूल है। فوراً حضرت ابراہیم نے ایک بھاری بھرکم دلیل اس کے سامنے پیش کی. مناظرے کا یہ دوسرا انداز ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآتِ بها من المغرب. میرا پروردگار وہ ہے جو روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال دے. اب اس کا جواب تو اس کے پاس تھا ہی نہیں. وہ بیچارہ بھاجی بکالا والا مار دیا اور پھانسی والے لفنگے کو چھوڑ دیا, کہتا ہے میں بھی مارتا جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا اب یہ مردود ایسے نہیں مانے گا, زمین پر اپنی حکومت دیکھ رہا ہے تو آسمانی دلیل دی ہے, چل سورج پر اپنا پاور دکھا دے. میرا رب کا پاور یہ ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر خدا ہے تو آج مغرب سے نکال دے. اللہ فرماتا فبہت الذی کفر, کافر کا کھوبڑا گر گیا ہوں. اب اس کا جواب کیسے دے, وہاں کیسے جائے, وہ کچھ نہ کر سکا. اللہ فرماتا بھو چکا رہ گیا, باطل مبہوت ہو گیا. اگر ذرا بھی گنجائش ہوتی نا پھر وہ لنگڑی ٹانگ جھاڑتا. اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنی وہ دلیل محکم دی کہ مناظرے میں اسے خاموش ہونا پڑا. اٹارسی کے مناظرے میں حضرت ابراہیم کے صدقے میں وہی کیفیت ہوئی. آخری دن جب وہ 18 گھنٹے تک بحث کرتا رہا, مانوں گا ہی نہیں, جواب دیا جا رہا ہے اور ان کا مناظر کہہ رہا ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جواب مل گیا, بولتا ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تفصیل کل بتاؤں, یہ تو آج ہی سن لیں گے تو پھر کل. نہیں مجھے چلنے دو. آخری دن جب للکارا گیا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد کے سائے میں بیٹھا ہوں, حالت ایسی بگڑ گئی. فبہت الذی کفر, کافر کا کھوبڑا اینڈ بینڈ ہو گیا, چپ چاپ بیٹھا رہا. میں نے چلا کر کہا جواب دو تو کہتا نہیں وقت ختم ہو گیا, اس کا جواب بعد میں دیں گے. میں نے کہا بعد میں نہیں, ابھی میں تمہیں ادھار وقت دیتا ہوں, لو لون پر وقت لے جاؤ ہم. لیکن دو یہیں پر, لیکن نہیں دے سکے. اسٹیج سے اترے اور کار میں بیٹھ کے رفو چکر ہوا. ہم نے فوراً یہ آیت پڑھی, جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا, باطل رفو چکر ہوا, اور باطل کو ہمیشہ بھاگنا ہی پڑتا ہے. اس انداز سے جب یہ بات ہوئی کہ اعلی حضرت کا انہوں نے کفر ثابت کرنا چاہا, دعویٰ سمجھتے ہیں, یہ لاؤڈ اسپیکر میرا ہے. پریشان مت ہونا, میں نے یہ دعویٰ کیا کہ لاؤڈ اسپیکر میرا ہے, تو میرا دعویٰ ہے. اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, دلیل پیش کرنا. ہاں میری ذمہ داری ہے کہ دلیل پیش کروں. اب دلیل کیا ہے, رفیق بھائی کھڑے ہو گئے, میرا ہے, میں کہہ رہا ہوں میرا ہے. تو اب ایک بات اور سن لو کہ ایک جج رکھا جائے, مولانا جج, ادھر سے وہ بول رہے ہیں کہ میرا ہے, میں کہہ رہا ہوں میرا ہے. میں نے پہلے کہا میرا ہے تو میں مدعی ہو گیا, اور رفیق بھائی مدعا علیہ ہو گئے. تو مولانا مجھ سے کہیں گے حضرت بہت تقریر 29 سال تک سنی ہے, دعویٰ ہے تو دلیل لائیے. بولیں گے کہ نہیں, آپ نہیں بولیں گے, ارے کھائے کا جج بن گئے. ان کو بولنا ہے شریعت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی
من انکر کر
جو دعویٰ کرے پہلے وہ دلیل پیش کرے. مولانا کو یہ حق حاصل ہے شریعت کی طرف سے کہ مجیب اشرف آپ دعویٰ کیا ہے تو دلیل پیش کیجیے.
اب میرے پاس تو دلیل ہے ہی نہیں کہ یہ میرا ہے تو میں کیا کروں گا, یا تو ڈپلیکیٹ بل بناؤں گا اس کا
یا کسی اور لاؤڈ سپیکر والے سے بل مانگ کے لاؤں گا. لا تو ذرا جھگڑا ہو رہا ہے. اگر ڈپلیکیٹ بل لایا یا کسی اور مائک والے کا بل لے کے آیا تو کیا میرا یہ مائک ہو جائے گا؟ دعویٰ ثابت ہوگا. یہ گھر ہے, اس گھر کا جھگڑا ہے, جج نے کہا اس کا ڈاکومنٹ دستاویز لاؤ.
دستاویز کو کیا بولتے ہیں؟
دستاویز لاؤ. تو اس کا نہیں لا رہا ہے, بازو والے گھر کا دستاویز لا کے کورٹ میں دے رہا ہے کہ لیجئے یہ دیکھیے. جج بولے گا اس گھر کا, بولے وہ گھر اس سے لگا ہوا اس لیے یہ بھی میرا.
کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا نا. بھئی کوئی چیز کسی چیز سے سٹی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے, تو یہ لگنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز اس کی ہو جائے گی. بات ذہن میں آ گئی؟
اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اعلی حضرت معاذ اللہ, آپ بھی بولو معاذ اللہ, کافر ہیں. نقل کفر کفر نہ باشد. ہم نے مطالبہ کیا ہمارے مناظر حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے, ان کے مناظر مولانا محمد نظر قاسمی مظفر پوری, جن کے پیچھے
مظفر,
ہاں بہار والے ناراض ہو جائیں گے, مظفر پور بہار میں ہے, مظفر نگر یو پی میں ہے, میرٹھ کے پاس مظفر نگری. ان سے مطالبہ کیا کہ دلیل لاؤ, جب دعویٰ کیا ہے کہ اعلی حضرت معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے کافر ہیں. تو اس نے اعلی حضرت کا ترجمہ والا قرآن ہاتھ میں لیا. ہاتھ میں لینے کے بعد کہتا دیکھو اس سے لگی ہوئی سٹی ہوئی ایک فہرست ہے, انڈیکس ہے, اس کے اندر یہ آیت جو شیطان کے بارے میں ہے انہوں نے نبی کے بارے میں لکھ دیا, اس لیے اعلی حضرت کافر ہو گئے. شیطان والی آیت نبی کے نام کے نیچے لکھ دیا ہے, اس لیے ہم نے کہا ارے بھلے مانوس یہ جو سٹی ہوئی ہے یہ اعلی حضرت کی فہرست ہے ہی نہیں. جیسے یہ مکان کہتے ہو, دعویٰ کرتے ہو یہ مکان, اور ڈاکومنٹس کہتے ہو بازو والے مکان کا, تو دعویٰ ثابت ہوگا. دعویٰ کیا ہے اعلی حضرت پر کفر لگایا ہے اور کسی اور کی فہرست بیان کر رہا ہے کہ اس میں یہ 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 ہے, اس کا جواب تو بعد میں ہم دیں گے, لیکن دعوے کی حیثیت بتا رہا ہوں اور دلیل کی شان بتا رہا ہوں. دعویٰ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان کافر ہیں, دلیل یہ دے رہا ہے کہ اس فہرست کے اندر کفر ہے, اور جبکہ وہ فہرست اعلی حضرت کی نہیں کسی اور کی.
بولو اعلی حضرت کا کفر ثابت ہوا؟
کفر کوئی اور کرے, حالانکہ وہ بھی کفر نہیں ہے ہم بتائیں گے, کفر کوئی اور کرے اور کسی اور کے سر پر کفر مڑھے, اس کا اسلام میں یہ حکم ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ کافر کہا, بلا ثبوت کافر کہا, تو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. اعلی حضرت کو بلا دلیل کافر کہا, ہمارے مناظر نے کہا تم خود کافر ہو گئے, توبہ کرو, اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرو, لکھ کر کے دو. تو آئیں بائیں شائع کرنے لگا, کہنے لگا اچھا جب اعلی حضرت کی یہ فہرست نہیں ہے تو کس کی ہے بتاؤ, تب مانو. ہمارے مناظر نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک جگہ مرڈر ہوا اور ایک شخص کو پولیس والے نے پکڑا اور پکڑ کر یہ کہا کہ اس نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا, کیس چلا جج کے سامنے, اس ملزم نے اپنی پوری صفائی دے دی, جج نے مان لیا کہ یہ اس کا قاتل نہیں ہے, اس نے مرڈر نہیں کیا ہے, تو جج کیا کرے گا؟ اس کو پکڑ کے رکھے گا کہ چھوڑے گا؟ چھوڑے گا. اب پولیس والا بولتا نہیں اس وقت چھوڑوں گا تم کو, بتاؤ اس کو قتل کس نے کیا. تو جج کیا بولے گا, ارے اس کا تو معاملہ صاف ہو گیا, جانے دے, اب تو ڈھونڈ کی کون اس کو قتل کرے گا. دعویٰ تو یہ تھا کہ اس نے قتل کیا ہے, اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے قتل نہیں کیا ہے تو اب اس کو پکڑ کے کیوں رکھتا ہے, چھوڑ دے. اور اگر پکڑ کے رکھتا ہے تو پکڑنے والا خود مجرم ہو جاتا ہے. اسی طرح قانون کی روشنی میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فہرست اعلی حضرت کی نہیں ہے تو اب اعلی حضرت کفر سے بری ذمہ ہو گئے, پھر ان کو کافر کہنا اپنے آپ کو کافر بنا دیا. تو الحمدللہ ہم نے پہلے ہی ان پر کفر کا فتویٰ دیا تھا, وہ آج خود اپنے منہ سے کافر ہو. ہمارے مناظر نے کہا سنو اعلی حضرت کو کفر کافر کہنے والوں, مولانا اشرف علی صاحب جو سب سے بڑے حکیم الامت ہیں, مولانا رشید احمد گنگوہی جو تمہارے ہاں امام ربانی اور قطب وقت ہیں, فلاں فلاں تمہارے مولانا کی یہ کتاب ہے, مجالس الحکمت ہے, الحفاظات الیومیہ ہے, اس میں جب مولانا اشرف علی صاحب سے پوچھا گیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں, آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو دیوبندی علماء نے کیا کہا, وہ ہم کو کافر کہتے ہیں کہنے دو, ہم تو ان کو مسلمان ہی جانتے ہیں. ارے نعرہ تو لگا دو, سارے علماء دیوبند کے بزرگ مانی ہوئی شخصیتیں اعلی حضرت کو اپنی کتاب میں مسلمان کہتے ہیں, مسلمان لکھتے ہیں, بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان اگر امامت کریں تو میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لوں. صرف مسلمان ہی نہیں سمجھتے بلکہ قابل امامت بھی سمجھتے ہیں, اپنے امام بنانے کی بھی تمنا رکھتے ہیں. لیکن اعلی حضرت ان کی امامت کو کریں گے جی, ہمارے اعلی حضرت کی امامت کرتے ہیں. یہ اپنی کتاب میں لکھتے رہیں کہ ہم موقع ملے گا تو نماز پڑھ لیں گے, لیکن زندگی بھر موقع نہ اعلی حضرت نے دیا نہ قدرت نے دیا, یہ یوں ہی دنیا سے چلے گئے. تو ایسا مسلمان جو تمہارے بزرگ کے نزدیک بھی مسلمان, ہمارے نزدیک بھی مسلمان, شریعت کے نزدیک بھی مسلمان, ایسے مسلمان پر بلا ثبوت شرعی کفر کا فتویٰ لگانا یقیناً کفر. یہ پہلی ہماری گفتگو تھی, اس کا جب کچھ جواب نہ بن پڑا تو پھر دوسری تیسری دلیلیں شروع کی, اور ہر دلیل کو الحمدللہ تین دن تک توڑا گیا. آخری دن تو کمر ہی ٹوٹ گئی اور اسٹیج چھوڑ کر کے چلے گئے, باقی کل بتاؤں گا. وما علینا الا البلاغ, کھڑے ہو کر سلا
تانی رحمت پیلا گھو سلام شمع بز میں ہلا, شہر یار رم تاجدار حرم شہر یار رم تاجدار حرم نوبہار شفا پیلا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعل کرامت پیلا رحمت پہ لاکھوں سلام شمع غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ
دنیا حسنت وفی الآخرت حسنت وقنا عذاب النار. مولا کریمہ کا ارشادہ بند نوازا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری مجلس کو قبول فرما لے. جتنے حاضرین ہیں ان کی حاضریوں کی بخشش فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو ہمارے اندر آج تیرے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں ان کی زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال فرما دے. اور جو ہم میں سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما. ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. بالخصوص اس محلے کے جو ہمارے بزرگ نوجوان ہم سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی اللہ مغفرت فرما. بالخصوص آج جس کی طرف سے نیاز ہے ان کے والد مرحوم جناب حاجی محمد یوسف صاحب بوگی اور ان کے بھائی جناب غلام رسول بھائی بوگی ان حضرات کو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. ان کے گناہوں کی مغفرت فرما. اور جناب یونس بھائی بوگی اور ان کے اہل خاندان کو امن و عافیت عطا فرما. ان کے بچے فیصل کو صراط مستقیم پر ثبات قدمی عطا فرما, نیک چلنی عطا فرما. جن جن کی اولاد ہے یا اللہ سب کی اولاد کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے. بے روزگاروں کو مولا روزی عطا فرما دے. روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم اٹھنے سے پہلے ہم سب کو معاف فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین.